قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط ولا هلك في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کی خصلتوں پر کوئی رشک کرے تو ہو سکتا ہے ایک تو اس پر جس کو اللہ نے دولت دی وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے اور دوسرے اس پر جس کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے. میں پچھلے اس میں عرض کرتا تھا کہ عبادات کے پانچ شعبے ہیں. عبادات کے ایک عقائد, دوسرا عبادات, اور تیسرا اخلاقیات, اور پھر معاملات اور معاشرت. ایک مومن کو ان چیزوں کا جامعہ ہونا چاہیے, ان چیزوں کا جامعہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عقائد بھی صحیح کرتا رہے, اپنے عبادات کو بھی سیکھتا رہے, اور ان کو شریعت کے طریقے پر کرتا رہے, معاشرت اسلامی کو بھی سیکھے کہ اسلام کون سی معاشرت سکھاتا ہے, اور اس معاشرت کو سیکھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لائے, اور معاملات روزمرہ کے شریعت کے مطابق کرے, اور اپنے اخلاقیات کو اسی طریقے سے اسی نہج پر اپنی اخلاقیات کو کرنے کی کوشش کرے جن سے اللہ راضی ہے. تو یہ سب چیزیں, ان سب چیزوں کا جو درجہ ہے وہ علم کے بعد ہے. یعنی جب عقائد کو سیکھے گا, عقائد کا علم حاصل کرے گا, تو اس کے بعد عقائد صحیح ہو جائیں گے. جب عبادات کو سیکھے گا کہ اسلام میں شریعت نے کون سی عبادت کس طریقے سے, کس وقت پر, کس ڈھنگ سے, کن شرائط کے ساتھ, کن اصولوں کے ساتھ شریعت نے اس کو مقرر کیا ہے, تو اس عبادت کو اسی طریقے سے کرے, تب جا کر وہ عبادت عبادت بن جائے گی اور اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جائے گی. اسی طرح سے معاشرت ہے. جب ایک شخص کو معلوم بھی نہیں اسلامی معاشرت کس چیز کا نام ہے, اسلامی معاشرت کس چیز کا نام ہے, اسلام کیا معاشرت سکھاتا ہے, اس معاشرت کا اسلام میں کیا مقام ہے, کیا اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ معاشرت سکھائی, کیا یہ فضول تھی ایسے ہی تھی یا اس کا بھی کوئی مقصد تھا, اور شریعت میں یہ کیا مقصود ہے یا نہیں ہے. جب ابھی معلوم بھی نہیں کہ معاشرت اسلامیہ کیا ہے, تو اس سے یہی پتہ چلے گا کہ اس شخص کا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے, اس شخص کا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے, یہ شخص قرآن اور حدیث کو کتنا سنجیدگی سے لیتا ہے, اس شخص کا ایمان کتنا قوی ہے. اگر ایمان قوی ہوگا تو ایمان کی قوت یہ تقاضا کرے گی کہ یہ مزاج شریعت کو سمجھے, مزاج اسلامیہ کو سمجھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزاج کو سمجھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج عالی اور ان کی خوشنودی کس طریقے میں ہے، کس چیز میں ہے، کس چیز سے ہے، تو سب سے پہلے اس نمبر آتا ہے علم کا ہے۔ اسی لیے اس حدیث شریف میں بھی، یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، کہ فرمایا کہ جو یعنی جس شخص کو اللہ نے علم دیا اور وہ اس علم کو یعنی خود بھی سیکھا پھر لوگوں کو سکھاتا ہے، تو یہ شخص قابل رشک ہے۔ اس شخص پر اگر رشک کیا جائے تو یہ رشک کرنا جائز ہے، یہ حسد میں نہیں آتا اس شخص پر، کیونکہ واقعی یہ بہت نیک وقت ہے کہ اس نے قرآن و حدیث کی دولت علمی جو ہے وہ حاصل کر لی، اور اس کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ واقعی کیا ہے؟ قابل رشک ہے، قابل رشک یہ شخص ہے، اور مومن چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی بنوں۔ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ، یعنی ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ہم اللہ تعالی ہم یعنی ہماری ہدایت کس طرح سے ہو، کیوں بار بار سننے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، بار بار پڑھنے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہتے۔ اس کا بنیادی ایک وجہ ہے، ہمارا عقیدہ ابھی پوری طرح سے صحیح نہیں ہے، ہمارا ایمان ابھی اس درجے کا نہیں ہے۔ جو ایمان اگر اس درجے کا ہوتا تو وہ ایمان جتنے بھی اس کے تقاضے ہیں وہ ان پر عمل کرانے کے لیے مجبور کر دیتا انسان کو۔ یعنی کہتے ہیں کہ ایک شخص یعنی کیا اس کو کسی چیز کا علم ہے؟ اب کوئی کہتا ہاں اس کو علم ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو اس کو جواب یہ دیا جائے گا کہ اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ اس چیز کو جانتا ہے، اس کا علم اس کو نہیں ہے۔ اگر اس کو اس چیز کا علم ہوتا تو علم صحیح کا تقاضا ہے کہ وہ اس شخص کو اس کے عمل کرنے پر مجبور کر دے گا۔ علم صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علم اس کو اس چیز پر عمل کر، اگر اس کو کسی گناہ کا علم ہے تو اس گناہ سے وہ علم اس کو روک دے گا، اگر اس کو کسی نیک کام کا علم ہے تو وہ علم اس کو وہ نیک کام کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو کہا یہ جائے گا کہ اس کو علم صحیح نہیں ہے، اس کو اس چیز کی جانکاری تو ہے لیکن علم اس کو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ علم ایک نور ہے جس سے ظلمت دور ہوتی ہے، جس جو انسان مومن بندے کو گناہوں سے روکتا ہے۔ علم مومن بندے کو گناہوں سے روک دیتا ہے، اس کے قلب کو منور کر دیتا ہے، اس کو اللہ کی مرضیات اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ سے ہر وقت کیا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا رہتا ہے۔ تو اس کو کبھی یہ گوارا نہیں ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ یہ نور علم جو ہے، علم کا جو نور ہے، علم صحیح کا، علم حقیقی کا جو نور ہے، وہ اس کو اس بات کے لیے تیار کر دیتا ہے کہ اس کو گوارا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کرے، نافرمانی کرے، چاہے چھوٹے درجے کی ہو چاہے بڑے درجے کی ہو۔ اگر یہ شخص گناہوں میں مبتلا ہے اور یہ شخص سستی کاہلی میں مبتلا ہے، اس شخص سے گناہوں کو صدور ہوتا رہتا ہے، تو اب اخلاص یہ سکھاتا ہے کہ یہ اپنی فکر کرے، یہ اپنی فکر مند ہو جائے اس بات پر کہ اگر اسی حال میں اس کی موت آ گئی، معلوم نہیں موت کا کون سا ہے، معلوم ہے کسی کو کب موت آ جائے گی؟ اور یہ دنیا جو ہے یہ بہت غنیمت ہے، یہ زندگی جو ہے یہ بہت غنیمت ہے، اس زندگی کا جو قیمت ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس زندگی کا جو اس زندگی کی جو قیمت ہے اور زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی وقت کا نام ہے. زندگی کا پیمانہ کیا ہے؟ زندگی کا یونٹ کیا ہے؟ میجرنگ یونٹ ماپنے کا کیا اس کا یہ ہے؟ کون سا چیز ہے؟ 10 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال اس کی عمر اتنی. تو اس کو زندگی کو وقت میں ماپا جاتا ہے، اس کو وقت میں ناپ لیا جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے تو یہ اپنی زندگی ضائع کرتا ہے. جب تک اس کے اندر وقت کی قدر نہیں آتی، جب کہ اس کے اندر وقت کی قدر نہیں آتی، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اس کو ہم بار بار سن لیتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ انسان جو ہے کس میں ہے؟ ہمیشہ خسارے میں ہے. کیوں خسارے میں ہے؟ کہ یہ جو قیمتی سے قیمتی تر چیز اس کے پاس ہے، کون سا چیز ہے؟ وقت. اب اس وقت کی قدر اس کو نہیں آتی. اب جس شخص کو وقت کی قدر نہیں آتی، وہ کیا کرے گا؟ کچھ حاصل کرے گا؟ خاک حاصل کرے گا؟ کچھ حاصل نہیں کرے گا. اس کی زندگی چلی جائے گی، ملک الموت آئے گا، قبر میں ڈالا جائے گا، اور وہاں سے پھر وہ وقت کی گھڑی اس کے لیے بند کر دی جائے گی، پھر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور پھر پشیمانی اور ندامت کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا وہاں پر. اگر کسی نے اس دنیا میں اس زندگی کو ضائع کر دیا، اس وقت کو ضائع کر دیا، اور ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیا نماز پڑھنے سے کیسے ضائع ہو جائے؟ یعنی جیسے ہمیں نماز پڑھنی تھی ویسے ہم نہیں پڑھ پاتے. ہماری بے فکری کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نماز ہم پڑھ نہیں پا رہے. جیسی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، طالب علم کو جو اپنے اسباق میں محنت کرنی تھی وہ نہیں کرتے، جو صلاحیت پیدا کرنی تھی وہ صلاحیت پیدا نہیں کرتے. سستی کے ساتھ سبق پڑھتے ہیں، استاد کے پاس بیٹھے اور پھر سرسری طور سے یاد کر دیا تو بس خلاص ہو گئے. دیکھو، یہ یاد رکھو کہ یہ ایک ایک لمحہ، اس کے قدر و قیمت کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. اسی لیے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ بھی دنیا سے نہیں جانا چاہتے تھے. پیغمبر جو تھے وہ دنیا سے کیوں نہیں جانا چاہتے؟ سرائے صاحب پڑھ رہا تھا درس حدیث میں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو مطلب روح قبض کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام تو مزاجن تیز، تو ایک تماچا مارا تو ملک الموت حضرت اسرائیل کی آنکھ نکل گئی. ایک تماچا مارا تو آنکھ نکل آئی. تو اللہ کے پاس گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور اللہ کو تو معلوم ہی ہے، تو لیکن پھر بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر آنکھ اپنی جگہ آ گئی. تو کہا، اچھا کہو میرے بندے موسیٰ سے کہ بھیل پر ہاتھ رکھو، جتنے بھال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ایک ایک بھال کے عوض میں ایک ایک سال، تو اتنی زندگی اور دے دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ پھر کیا؟ پھر موت. تو کہا، پھر ابھی چاہیے، ٹھیک ہے اتنے سال میں زیادہ زندہ رہوں، لیکن یعنی یہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں حضرت، یعنی جو موت کا فرشتہ ان کے پاس آتا تھا تو وہ پہلے اجازت دیتا تھا، تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ بغیر اس کے آیا تھا، اطلاع کے آیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مزاجن تیز تھے، تو اس بغیر اطلاع آنے پر انہوں نے اس کو ایک تماچا رسید کر دیا. تو بہرحال غرض یہ کہ انبیاء کرام بھی جو تھے دنیا سے جانا نہیں چاہتے تھے، وہ اس لیے نہیں کہ ان کو خوف عذاب کا یا کسی اور کا، لیکن یہ معلوم تھا کہ جو اس دنیا میں کمائیں گے وہی وہاں ملے گا. اس دنیا میں جو کچھ محنت کریں گے, جو کچھ حاصل کریں گے, وہی اس دنیا میں ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرۃ, یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے, الدنیا مزرعۃ الآخرۃ. مزرعہ کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی میں کیا کرتے ہیں؟ اگر کسان نے بہار میں کھیتی باڑی نہیں کی, اس پر محنت نہیں کی, بیج نہیں بویا, یا بیج بویا پھر جو اس کے متعلقہ جو محنتیں ہیں وہ نہیں کی, تو خزاں میں اس کو کیا ملے گا؟ ملے گا کانٹے ملیں گے, اور کیا ملے گا؟ اگر اس نے محنت نہیں کی اس پر کھیتی پر اپنے وقت میں, تو جب کاٹنے کا وقت آئے گا, اس کا وقت آئے گا, تو اس وقت اس کو کیا ملے گا؟ کانٹے ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا. یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے, یہی حال ہماری زندگی کا ہے, اور یہی حال اس دنیا کا ہے. اس دنیا کی مذمت بہت آئی ہے, اس دنیا کی مذمت اور اس کی خسیس ہونا, ذلیل ہونا, یعنی بہت حقیر ہونا بہت آیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ یہ دنیا بہت قیمتی ہے, کیونکہ جو ملے گا تو اسی دنیا کی محنت میں ملے گا. اب اس کا خسیس ہونا بھی اپنی جگہ, اس کا حقیر ہونا بھی اپنی جگہ, اس کا مذموم ہونا بھی اپنی جگہ, لیکن اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا کیا مناظرہ ہوا تھا, موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک قسم کا تان دیا آدم علیہ السلام کو کہ آپ اگر وہ گیہوں کا درخت نہیں کھاتے تو ہمیں جنت سے نہ نکال دیتے. تو آدم علیہ السلام نے کہا, اے موسیٰ تم مجھے ایسا کہتے ہو, تم کو اللہ نے کلیم بنایا, تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا برگزیدہ بندہ بنایا, اللہ تعالیٰ نے تم کو نبوت کا تاج بھی لگایا, ذرا بتاؤ یہ چیزیں تمہیں کہاں سے حاصل ہو جاتی؟ یعنی بغیر الفاظ دیگر, اگر تو دنیا میں نہ آتا تو تمہیں یہ نبوت کہاں سے مل جاتی؟ تمہیں کلیم ہونے کا شرف کہاں سے مل جاتا؟ یہ سب جو ملا اسی دنیا میں ملا, یہ سب کہاں ملا؟ اسی دنیا میں ملا. جس کو جو ملا, یعنی اگر کوئی کسی کو عذاب اور شقاوت ملتی ہے, اس کو بھی دنیا اسی دنیا میں, یعنی اسی دنیا کی وجہ سے ملے گی تو آخرت میں. اور اگر کسی کو سعادت ملتی ہے تو وہ بھی اسی دنیا میں. تو یہ دنیا اس معنی کر کے بہت ہی عظیم ہے, بہت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی. اس میں جو رہنا ہے, جو مذمت آئی ہے وہ دوسرے اعتبار سے, اس کے محبت کرنا, اسی کے پیچھے پڑنا, کیونکہ یہ فانی چیز ہے, اسی کے پیچھے پڑے گا تو اس فانی میں فنائی ہو جائے گا. لیکن یہاں کا ہر لمحہ, حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, دیکھو تم اپنا کام کرتے رہو, تم اپنا کام کرتے رہو, وہ جو سالوں میں مدتوں میں حاصل ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک لمحے میں دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ, آپ دیکھیں گے بہت سے بزرگ اولیاء کرام, وہ ایک ساعت میں اللہ نے ایک ایسی تجلی کر دی, پہلے چور تھا, راہزن تھا, پتہ نہیں کیا ڈاکو تھا, شرابی تھا, ولی بن گیا ایک لمحے میں. اتنی تو ہماری کتابوں میں اور تاریخ میں, یہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے اصحاب سے, ایسے لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے آنن فانن کیا کر دیا, ہدایت کر دیا اور ولایت کے درجے تک پہنچا دیا. وہ ولایت کا درجہ کتنے وقت میں ملا؟ ایک ساعت میں ملا, ایک آن میں ملا. تو اللہ کے ہاں دینے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے, کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. ہاں بندہ اپنی طرف سے کیا کرے, جستجو کرتا رہے, کوشش کرتا رہے, اور وہ اس بات کو سمجھے, یہ زندگی کی سب سے, جو جس شعبے میں ہیں, چاہے طالب علم ہے, چاہے اور کسی شعبے میں ہیں, لیکن وقت کی جو اہمیت ہے ہر ایک کے لیے, وقت کی اہمیت ہر ایک کے لیے، اور اسی سے کہتے ہیں اس کی عمر میں برکت. عمر میں کیا برکت ہو جاتی ہے؟ عمر میں برکت نہیں کہ وہ 60 سال ہوگا تو 100 سال کا مرے گا. 60 سال عمر اللہ نے لکھی ہے تو 60 سال ہی کا مرے گا، لیکن 60 سال میں وہ جتنے کام کرے گا دوسرا وہ 200 سال میں نہیں کر سکتا. اس کی عمر میں، اس کے وقت میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتے ہیں کہ وہ اتنے کام کر سکتا ہے جو دوسرا 200 سال میں نہیں کرے گا. یہ شخص وہی کام 60 سال کی عمر میں کر جاتا ہے. اب جن کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے نوازا، جیسے یعنی کچھ بزرگوں کو طیب مکان ہوتا ہے، کچھ بزرگوں کو طیب، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہیں وہ کسی ہوائی جہاز اور کسی ریل گاڑی یا دوسرے ان کے محتاج نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ غنی کر دیتے ہیں، اور وہ ان کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ آنن فانن پہنچ جاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتے ہیں؟ طیب مکان، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس کے ابدال ہوتے ہیں، اس کے غوث ہوتے ہیں، وہ ہر جمعرات کو خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں، مختلف اطراف دنیا سے، مختلف اطراف عالم سے ہر جمعرات کو وہاں جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسے بزرگ ہیں جن کو طیب مکان ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ طیب زمان عطا کر دیتے ہیں، یعنی وقت میں ان کو برکت ہو جاتی ہے، اور وہ کم وقت میں اتنے کام کرتے ہیں جتنا دوسرا نہیں کر سکتا. وقت کس کے ہاتھ میں؟ وقت کو سمجھنا، تو بڑے بڑے فلسفی اس کو نہیں سمجھے. بڑے بڑے فلسفی اور مغرب یا سائنسدان ابھی تک وقت کی حقیقت کو نہیں سمجھے، وقت کی حقیقت کو نہیں سمجھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، لا تصب الدہر وان دہر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زمانے کو برا بلا مت کہو، میں زمانہ ہوں. تو اس پر یعنی یہ تو دوسرا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک علمی مضمون ہے، اس کی طرف مجھے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی بھی یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم اس وقت کی قدر کس طرح کریں. ہم اس وقت کی قدر اور خوب سمجھ لو، نہیں سمجھو گے تو بڑا نقصان ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، کس میں ہے انسان؟ خسارے میں ہے. اب کیوں خسارے میں؟ ایک شخص نیک کام کرتا ہے، وہ کیوں خسارے میں؟ ایک شخص نیکی کا کام کرتا ہے تو خسارے میں کیوں ہے؟ پھر بھی خسارے میں، کیوں خسارے میں؟ یعنی جتنا نیک کام یہ کر سکتا تھا اتنا نہیں کر رہا. نیکی تو کرتا ہے لیکن جتنا نیک کام یہ کرنا چاہیے تھا اس کو اتنا نہیں کر پا رہا ہے، پھر بھی خسارے میں. یعنی اگر یہ 10 روپے کما رہا ہے، یہ تو لاکھ کماتا اس ایک گھنٹے میں. 10 روپے کمانا اور لاکھ کا نقصان کرنا، یہ فائدے میں ہے نقصان میں؟ نقصان میں، حقیقتاً خسارے میں. حقیقتاً خسارے میں. تو جب تک وقت کی قدر سمجھ میں نہیں آئے گی تو انسان کا خسارہ روز بروز بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور پھر قبر میں صرف کیا ہوگا؟ پچھتانا ہی پچھتانا. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کرے. تو سب سے پہلے سنجیدگی کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم فجر سے لے کر عشاء تک، یعنی یا بیداری تک، نیند شام کو بستر میں جانے تک، ہمارا جو دن کا کام ہے ہم اس دن میں کیا کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہم تو عبادت کرتے ہیں. جی ہم تو عبادت کرتے ہیں، ماشاء اللہ بہت خوب، ٹھیک عبادت کرتے ہیں. کیا یہ عبادت صحیح ہو رہی ہے؟ کیا اس میں استحصار ہمارا ذہن بھی حاضر ہوتا ہے؟ کیا یہ سب خالی زبانی جمع خرچی تو نہیں ہے؟ اس میں ہمارا یقین کتنا ہے؟ ہمارا عقیدہ کتنا ہے؟ اس یقین کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ یہ سب انسان، اس مومن بندے کو جو مخلص ہوگا، وہ سوچ سوچ کر اپنی اصلاح کرتا رہے گا. وہ سوچ سوچ کر हाँ आज मैंने जैसी नमाज पढ़ी कल इससे अच्छी होनी चाहिए, परसों इससे भी अच्छी होनी चाहिए, और ये जो है गैर मुतनाही है, यानी दर्जात जो है, क्योंकि देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह जल्ला शानहु। और अल्लाह जल्ला शानहु की ज़ात आली क्या है? उसका वराउल वरा है, वहाँ कोई दर्जा नहीं है, वहाँ कोई इंतहा नहीं है, बे इंतहा। इसी तरह से अगर नमाज ही को ले लें तो नमाज ही को सही करते करते बे इंतहा दर्जात हैं। कभी अगर 200 साल भी उम्र हुई तो कभी इसको सहर नहीं, यानी दिल ये मुतमईन नहीं होगा, नहीं अब मैं सही नमाज पढ़ता हूँ। अगर 200-300 साल की उम्र हुई और रोज़ ही इसको ये बढ़ाता गया, हकीकतन बढ़ाता गया, लेकिन फिर भी क्यों? अब नमाज में हम सजदा रेज होते हैं, अदब बजा लाते हैं, ताजीम करते हैं, और किसकी ताजीम? अब देखो उसकी अजमत का अंदाजा करो। तो क्या हमारा जो अदब बजा लाना या ताजीम करना क्या उसकी अजमत के लायक होता है? अरे कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता। ये तो उसका करम होगा कि अगर कबूल करे, ये तो उसका। मौलाना रूमी ने एक मसनवी में लिखा है एक वाकया, एक शख्स हारून रशीद से मिलने गया। हारून रशीद खलीफा मशहूर इसी बगदाद का, जिस पर आज हमारे गुनाहों से ये हो रहा है, ये सारा हमारे गुनाहों का परतव है, किसी काफिर को कोई ताकत नहीं। इसीलिए लिखा था हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गवर्नरों से और अपने इनसे लिखा था एक खत। अगर मुसलमान उस चीज़ को याद रखें तो लिखा देखो, वो जो लश्कर था मैदान में जहाद कर रहा, तो तुम्हारे सामने दुश्मन हैं, तुम्हारे सामने हाँ है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक इससे ज़्यादा दुश्मन है, तुम उससे ज़्यादा डरो, और वो गुनाह करना है। और उधर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ये ज़ाहरी दुश्मन तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि इसके हाथ में कुछ नहीं, लेकिन जब तुम गुनाह करोगे उस पर अल्लाह का घज़ब तुम पर नाजिल होगा और उससे तुम्हें शिकस्त हो जाएगी, उससे तुम्हें कुछ नहीं होने का। खत लिखा था सुनहरी अल्फाज से लिखने के लायक, इन हमारे असराफ कहा हर जुमला हर हर लफ्ज कहा, उनसे मत डरो, अपने गुनाहों से डरो जो गुनाह तुम करते हो। अगर गुनाह करोगे तो अल्लाह का घज़ब तुम पर नाजिल हो जाएगा, और फिर नाजिल होने की बहुत सूरतें होती हैं, कुछ सूरतें हम देख रहे हैं, क्या सूरतें हैं? ये तो अल्लाह का गज़ब है, ये तो किसकी वजह से है? उनकी ताकत की वजह से नहीं, हमारे गुनाहों की वजह से। तो कहा किससे डरो? उनसे मत ज्यादा डरो, ज्यादा अपने गुनाहों से डरो। हमेशा ये देखते रहो क्या मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी तो नहीं की, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी पर अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है, अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है। तो इस वक्त हमारा हाल और उम्मत मुस्लिमा का हाल इस तरह से है कि वहाँ गुनाह के सिवा और कुछ नहीं है, तो अल्लाह ही अगर रहम करे तो उसका करम होगा, वरना हमारा हाल अगर इससे भी पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, वो भी हमारे लिए काम है। तो ये शख्स हारून रशीद के पास कहा मैं उसे मिलने जाऊंगा, बहुत दूर से आना था, एक महीने का सफ़र या दो महीने का सफ़र। तो इसके इनके गांव में एक चश्मा था, कहा ऐसे हारून रशीद ने ऐसा पानी कहाँ देखा होगा, बीवी से कहा ये मटके में रखो पानी तो मैं उसको तोहफा ले जाऊँगा। हारून रशीद को ये पानी कहाँ से मिले, तो मटके में रखा और उसको बंद कर दिया और अब लेकर चला। महीना दो महीने के बाद हारून रशीद के दरबार में पहुंचा, वहाँ हाजिरी हुई, कहा हाँ क्यों आए, क्या आए, तो मुलाकात और क्या जो भी करना अर्ज करना था। कहा हजरत मैं एक हदिया लाया हूँ। कहा जरूर दे दो। तो ये मटका लाया और इस मटके से क्या किया, ऊपर ढक्कन खोला। अब एक महीने पानी रहा हो मटके में बंद तो क्या होता है, बदबू, पूरा दरबार बदबू से भर गया। अब बादशाह तो बादशाह ही होता है, उनका मिजाज भी, वो तो बहुत करीम भी होते हैं कि बेचारा लाया है, इसको मालूम नहीं ये क्या बदबू दे रहा है, इसको तो मालूम नहीं। तो वजीर से कहा अच्छा अच्छा ले लो अंदर रखो, तो इसको हदिया और इसको ये दे दो, इनाम दे दो, इसने हदिया ये लाया है, तो इनाम से नवाजा। फिर वो चलने लगा तो वजीर को बुलाया, कहा ज़रा इसको दरियाई दजला से उसी रास्ते से निकाल देना ताकि ये इसको अंदाज़ा हो जाए कि बादशाह के यहाँ कैसा पानी है। उसको अपने गुमान में था कि बादशाह ने ऐसे पानी नहीं देखा होगा, और वो बदबू सड़ा सड़ा अपनी करीम ज़ात की वजह से बादशाह ने कबूल किया। लेकिन कहा इसका ज़रा अंदाज़ा भी हो जाए कि दरियाए दजला किस आन बान से बहता है और उसमें कैसा पानी साफ व शफाफ है। और कुछ लोग कहते हैं ये दजला के लिए ही ज़्यादा लड़ाई है, तेल के लिए नहीं है, क्योंकि इसराइल के सारे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व सारे ख़त्म हो रहे हैं और ये चाह रहे हैं दजला को इसराइल की तरफ फेर दें, क्योंकि वो 2-4 साल के बाद पानी नहीं मिलेगा उनको, उनके पानी के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं। दरिया दजला जैसा पानी कहीं नहीं मिलता, तो वो इसको डाइवर्ट करना चाहते, ये तो ज़मानन बात है। तो मौलाना रूमी फरमाते हैं कि समझो हमारी नमाज इबादतें ऐसी ही बदबूदार हैं, हाँ अगर वो कबूल करे तो उसकी करीमाना शान। अपने इन पर घमंड न करो कि हम नमाजी हो गए, हम ऐसे हो गए वैसे हो गए, नहीं, ये अल्लाह का करम समझो कि अल्लाह ताला अगर हाँ तो उम्मीद तो रखनी चाहिए कबूलियत की। लेकिन अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मुझे भी अगर उसकी रहमत न ढांप लेगी तो मुझे भी, यानी मैं भी जन्नत में दाखिल नहीं किया जाऊंगा, हत्ता ये तगम्मदनीय रहमत है हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कोई जन्नत में खुद अपने अमल से नहीं जाएगा जब तक नहीं अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो। तो सुनने वाला ने कहा क्या अल्लाह के रसूल आप भी नहीं कहा, मैं भी नहीं, अगर मुझे भी अल्लाह की रहमत शामिल हाल न हो तो मैं भी नहीं, जब तक न मुझे भी वो रहमत जब तक न मुझे ढांप ले, समझ गया। तो हमारी इबादत तो बदबूदार है और हमारी इबादत तो ऐसे, इसीलिए बहुत से बुज़ुर्गों का ये मामूल रहा है जो ही सलाम फेरी तो चेहरा नीचे रखते। किसी ने पूछा हज़रत ये क्या, तो कहा मैं सलाम जब फेरता हूँ तो मुझे अंदेशा है कि ये नमाज मेरे मुंह पर न फेंकी जाए, मैं चेहरा नीचे दबा रखता हूँ, सर नीचे कर देता हूँ, कि मेरी नमाज ऐसी नहीं है जो उस ज़ाते आली के दरबार के लायक हो, इसलिए मैं अपना सर नीचे झुका देता हूँ ताकि इसको मुझ पर वापस ना मारा जाए, मुझको धतकार ना जाए। अरे बेवकूफ, तुझे मालूम नहीं तू किसके दरबार में है, क्या ये मालूम नहीं, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, तुम्हारी जबान कहीं, तुम्हारा दिल कहीं, तुम्हारे हाथ कहीं, तुम्हारा एक एक ऐज़ा कहीं, और अपने गुमान में अपने को नमाजी भी समझता और फिर कहता है मैं वली क्यों नहीं बन गया, मैं हवा में क्यों नहीं उड़ता हूँ, और मैं ये वो करामत मुझसे क्यों नहीं होती। अरे कहाँ होगी, अभी नमाज सीधी नहीं हो रही है, अभी तो नमाज सीधी नहीं होती है, अभी वक्त की कदर नहीं आती है, वक्त की कदर नहीं आती है, जब वक्त की कदर ना आए तो कुछ हासिल नहीं हो, कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। तो मोमिन बंदे को चाहिए कि वो देखे कि अगर इबादत भी करता है कि ये इबादत हर दर्जे पर इनके हैयत कैफियत कमियत नहीं, यानी क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि आज 2 रकात पढ़ता है, कल 4, फिर 8, फिर 10, फिर 100, جتنا پڑھتا ہے اگر اتنا ہی پڑھتا ہے، لیکن اسی کی کوالٹی جو کیفیت جو ہے اس کو کیا کرتا رہے، بہتر کرتا رہے، اس کو امپرو کرتا رہے اور اس پر محنت کرے. اگر خود محنت نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے کون محنت کرے گا؟ اگر کوئی خود محنت نہیں کرتا اس کے لیے کوئی تعویذ نہیں ہے. پیر صاحب تعویذ دے دو، میں خود محنت کروں، اس کے لیے کوئی تعویذ دے نہیں. اس کے لیے محنت ہے اور اس کے لیے ہمت سے کام لینا ہے. ہمت سے کام لے کر اور اس وقت کی اہمیت کو سمجھنا، اس وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ یہ زندگی واپس آنے کی نہیں ہے، یہ دن واپس آنے کا نہیں ہے، یہ لمحہ واپس آنے کا نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہر ہر عبادت میں بہتری لاتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو سیکھنا، یہ تو فرض اول ہے. معاشرت کو سیکھنا، معاملات کو سیکھنا، اخلاقیات کو سیکھنا، اس طرح سے جب درجہ بدرجہ چلے گا اور اخلاص کے ساتھ چلے گا، سنجیدگی کے ساتھ چلے گا، سستی کاہلی کو چھوڑ کر چلے گا، تو پھر کہیں پہنچے گا، انشاءاللہ ضرور پہنچے گا. اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی سمجھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کو اس دنیا میں خسارہ ہی خسارہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے اپنے نیک خاص بندوں کو اللہ نے توفیق دی اس دنیا میں اس وقت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بدرجے کمال، بدرجے اخلاص کمال، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس وقت کو اللہ اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق ارزانی عطا کرے. السلام علیکم.